yaşamını Halid-i Baltay'ı sanadan bırakalım ki.
Yun zemine dil ko sincha kijiye, yun zemine dil ko sincha kijiye, yun zemine dil ko sincha kijiye, kijiye khune tamanna kijiye. یوں زمین دل کو سینچا کیجئے کیجئے خون تمنا کیجئے بڑھ کے منزل تھام لے گی آپ کو بڑھ کے منزل تھام لے گی آپ کو آپ چلنے کا ارادہ کیجئے آپ چلنے کا ارادہ کیجئے بڑھ کے منزل تھام لے گی آپ کو بڑھ کے منزل تھام لے گی آپ کو آپ چلنے کا ارادہ کیجئے آپ چلنے کا ارادہ کیجئے عشق حق کے عمر بھر رہیے مریض عشق حق کے عمر بھر رہیے مریض اس طرح سے خود کو اچھا کیجئے اس طرح سے خود کو اچھا کیجئے عشق حق کے عمر بھر رہیے مریض اس طرح سے خود کو اچھا کیجئے طالب دنیا تو ہوتے ہیں بہت طالب دنیا تو ہوتے ہیں بہت خود کو ہاں مطلوب دنیا کیجئے خود کو ہاں مطلوب دنیا کیجئے طالب دنیا تو ہوتے ہیں بہت خود کو ہاں مطلوب دنیا کیجئے خود کو ہاں مطلوب دنیا کیجئے دل حسینوں سے بچے گا خود بخود دل حسینوں سے بچے گا خود بخود آپ نظریں تو بچایا کیجئے آپ نظریں تو بچایا کیجئے دل حسینوں سے بچے گا خود بخود آپ نظریں تو بچایا کیجئے آپ نظریں تو بچایا کیجئے ہر چمکتی چیز سونا تو نہیں ہر چمکتی چیز سونا تو نہیں شے کی اصلیت بھی دیکھا کیجئے شے کی اصلیت بھی دیکھا کیجئے ہر چمکتی چیز سونا تو نہیں شے کی اصلیت بھی دیکھا کیجئے شے کی اصلیت بھی دیکھا کیجئے بچپنے میں بچپنا چھوٹا نہیں، بچپنے میں بچپنا چھوٹا نہیں، تائب نادان توبہ کیجئے، تائب نادان توبہ کیجئے، بچپنے میں بچپنا چھوٹا نہیں، تائب نادان توبہ کیجئے، یوں زمین دل کو سینچا کیجئے، کیجئے خون تمنا کیجئے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. بچپنے میں بچپنا چھوٹا نہیں، اسی کو شیخ سعدی نے یوں فرمایا کہ چہل سال عمر عزیزت گزشت، مزاجی تو از حال طفلی نگشت، ہما با ہوا و حوث ساختی، دمے با مصالح نہ پرداختی، مکن تکی ابر عمر نا پائیدان، مباش منز بازی روزگار. یہ شیخ سعدی رحمت اللہ نے فرمایا کہ نفس 40 سال تیری پیاری عمر کی گزر گئے، لیکن تیرا حال بچپن کی حالت سے نہیں بدلا. مزاجی تو از حال طفلی نگشت، ابھی تک تو بچہ ہی ہے. ہمارے حضرت نے بچپن اور پچپن کو ملا دیا کہ ہو گئے پچپن کے، لیکن بچپن نہیں گئے اب تک. پچپن کے ہو کے اپنے آپ کو 14 سال کا سمجھتے ہیں، بچپن سے نکلے نہیں ابھی تک. تو حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ہمیشہ ان کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ عمریں گزرتی چلی جا رہی ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے، ایک لمحہ بھی آگے، ایک قدم بھی آگے ہم نہیں بڑھاتے. آج ہمارے مصطفیٰ اکبر نے وہ مضمون بیان کر دیا جو میں نثر میں بیان کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالی نے نظم میں ان سے کہلوا دیا. یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک غیبی مدد ہوتی ہے. ہمارے حضرت والا نے ایک شخص کو کے جواب میں فرمایا کہ شیخ کو جنت میں تمہیں کاندھے میں بٹھا کے نہیں لے جائے گا، جانا تو تمہیں اپنے پیروں سے ہی چل کے پڑے گا، شیخ تو صرف رہنمائی کرتا ہے، جنت سے اپنے عمل سے جاؤ گے. مطلب یہ تھا کہ اس بھروسے پہ مت رہنا کہ شیخ تمہیں اٹھا کے جنت میں لے جائے گا، اور نہ اس بنا پر کوئی بیعت کرے، عمل تو تمہیں کرنا پڑے گا، شیخ تو صرف رہنمائی کرتا ہے، اس رہنمائی کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ چل کے تم خود ہی جاؤ گے. اور اسی کی وضاحت، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، یعنی اس کے میں حاصل و خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص ایک بارش میری طرف آتا ہے میں 10 بارش اس کی طرف جاتا ہوں، جو ایک قدم بڑھاتا ہے میں 10 قدم جاتا ہوں، جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم کچھ کرو اپنے حصے کا کام، اگر تم اپنے حصے کا کام نہیں کرو گے اور بیٹھے رہو گے کہ اللہ میاں خود ہی کرا دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہیں خود کرنا پڑے گا، چلنا پڑے گا. جس طرح بچہ چلنا سیکھتا ہے، تو اگر بچہ بالکل چلنا چلے ہی نہ، اٹھ کے کھڑا بھی نہ ہو، کوشش بھی نہ کرے، ماں باپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کھڑا کرتے ہیں، بیٹے چلو، تھوڑا سا جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تو جب چلنا سیکھتا ہی ہے تو اس وقت تو بالکل ہاتھ قریب ہی رکھتے ہیں، لیکن جب تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے تو تھوڑا دور بیٹھ جاتے ہیں کہ اب چل کے آؤ، اب وہ گرنے لگتا ہے تو بڑھ کے تھام لیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو کہتے ہیں تم آؤ تو صحیح، گرنے لگو گے تو میں پکڑ کے تھام لوں گا، تمہیں گرنے نہیں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم چلو. تس بن کے اگر آدمی بیٹھا رہے اور ہلے بھی نہیں، جو بچہ اپنی جگہ سے کبھی نہ ہلے وہ کبھی چلنا سیکھ نہیں سکتا جب تک وہ اپنا قدم خود نہیں بڑھائے گا. اسی طریقے سے اصلاح سلوک کا بھی معاملہ ہے کہ ہمیں چلنا تو پڑے گا، چلنا پڑے گا. ہاں اگر خدا نہ کرے کبھی گرنے لگو گے تو اللہ تھام لے گا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو آدمی ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اپنے راستہ اسے دکھا دیتے ہیں، بلکہ بعد میں فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کر لے چلتے ہیں چلو، لیکن آدمی کوشش تو کرے، آدمی کوشش نہ کرے اور یہ کہے کہ صاحب اتنا عرصہ ہو گیا دین میں لگا ہوا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، کچھ اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، کوتاہی ہے، آدمی ہر آدمی غور کرے کہ میں کہاں کوتاہی کر رہا ہوں، جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں کہ اس کا بندہ کچھ اس کی طرف چل کے آئے، بڑھے، محنت کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے. عمل کے بعد مدد آئے گی، یہ بات یاد رکھیے. کوئی آدمی عمل نہ کرے اور سمجھے کہ مدد آ جائے تو یہ قاعدہ نہیں ہے اللہ کا. حضرت کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اگر معاملات آپ دیکھیں گے تو پہلے انہوں نے عمل کیا ہے، مدد بعد میں آئی. جتنے واقعات بھی آپ دیکھ لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات. ایک غزوے کے موقع پر جب صحابہ کرام بھوک سے نڈھال تھے، پیروں میں پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، ایک صحابی آئے، انہوں نے قمیض کا دامن اٹھا کے دکھایا تو ایک پتھر بندھا ہوا تھا، آپ نے اپنا دامن اٹھا کے دکھایا تو دو پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی بھوک سے ہی حال تھا. ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دو، لیکن دیکھو خبردار جتنا کھانا ہے کہ دو چار آدمی کھا لیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے خاموشی سے چپکے سے کہنا، جا کے کبھی شور مچا دو. وہ گئے اور جا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کھانا ہمارے یہاں تناول فرما لیں، کیونکہ بھوک تھی. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ دو چار آدمیوں ہی کا کھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا پورے لشکر، فرمایا کہ بھائی جابر نے آج دعوت کی ہے تمہاری سب کی. ابھی پریشان ہو گئے، اہلیہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں نے تو جا کر کہا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کی دعوت دی دی، پورے لشکر کو دعوت دی دی. تو بیوی صاحب شروع میں تو ناراض ہوئی کہ تم نے ضرور کچھ گڑبڑ کی ہے پیغام پہنچانے میں، لیکن پھر جب تسلی ہو گئی کہ انہوں نے بات پوری کہی تھی تو پھر آخر وہ بھی صحابیہ تھی، فرمایا کہ اچھا پھر اللہ جانے اس کا رسول جائے، ہمیں فکر کی ضرورت نہیں. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ ہانڈی چولہے پر ہی رہنے دے، بس اس کو اتارے نہیں اور اس میں سے نکال کر دے دی رہے. جتنا بھی لشکر تھا سب نے اس ہانڈی میں سے کھایا، اور جب سب کھا چکے تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ، یعنی کوئی کمی محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی. اب آپ سوچیے، اس میں سوچنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صورت نہیں پیدا کر سکتے تھے کہ آسمان سے کوئی جو دسترخوان اترتا، کھانا اس میں ہوتا اور سب صحابہ بیٹھ کر کھاتے، کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں. اس ہانڈی کی اور روٹیوں کی اور پکانے کی اور سب کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ عمل، عمل کرو، پہلے چلو اس کے بعد مدد آئے گی. یہی بات سکھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے کچھ کرو. ہمارے حضرت مولانا صاحبان نے صاحب بھی فرمایا کرتے تھے، اور میں نے اور بزرگوں سے سنا کہ الحائی کو یصلی و ینتظر الواحد، جو لاہا جو ہے وہ دو رکعت نماز پڑھ کے رات کو بار بار آسمان کی طرف دیتا ہے، شاید وہی آ جائے. فرمایا کیسے وہی نہیں آتی؟ یعنی ایک تو یہ کہ دو رکعت پڑھ کے سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ حق ادا کر دیا، اور پھر وہ انتظار میں رہتا ہے کہ وہی کب نازل ہوگی. فرمایا کہ ایسا نہیں، اپنی طرف کا اپنا حصہ پورا کرو، اپنی طرف کا حصہ تم کرو، اللہ تعالیٰ کا جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے. تو فقط یہ ایک واقعہ نہیں ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحرا کا سفر تھا، سخت گرمی اور پیاس کا معاملہ تھا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو راستے میں چشمہ آئے گا، جو شخص وہاں پر پہنچے مجھ تو جب تک ہم نہ پہنچ جائیں پانی نہ پیئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، دیکھا ایک چشمہ تھا اور چشمے میں پانی بہت ہی مختصر تھا، انتہائی تھوڑا. آپ نے اس کو چاروں طرف سے روکا اور پھر اس میں کلی کی، پھر فرمایا کہ اب پانی پیو. پھر لوگوں نے نہ صرف پانی پیا, اپنی تمام ضرورتیں پوری کی پورے لشکر میں, اور لشکر بھی معمولی تھا اس زمانے میں, بہت بڑا لشکر تھا. اور پھر مشکیزیں بھی بھر لیے پانی سے. تو بات یہ, اللہ تعالیٰ تو قادر تھا کہ کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پانی آ سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے کہ تھوڑا سا تم عمل کرو, جب عمل کرو گے تو اللہ کی مدد تمہاری طرف متوجہ ہوگی. بس یہی وہ چیز ہے جس کو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ تم ایک قدم آگے بڑھاؤ گے, اللہ تعالیٰ 10 قدم آگے بڑھائیں گے. حالانکہ اللہ کے قدم اور ہمارے قدموں کا کیا مقابلہ ہے, کوئی مقابلہ نہیں. لیکن ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس لیے کہ ہمیں بات اس کے علاوہ سمجھ میں آتی نہیں. ہم مشاہدات اور حسیات سے واقف ہیں, اس لیے ایسی چیزوں کو جس کو محسوس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو وہ ہماری سمجھ میں بات آتی. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, معجزات ہیں, ان سب کا حاصل بھی یہی ہے کہ پہلے عمل کرو, عمل کے بعد اللہ کی مدد آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ, توبہ استغفار کرو, چاہے جتنے بھی دور چلے گئے ہو, تم نے زمین کو گناہوں سے چاہے بھر دیا ہو, لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, آؤ اللہ کی طرف پلٹو, لوٹو, آؤ اس سے مانگو. اور جب حدیث میں آتا ہے کہ جتنا تم گناہ لے کر تم نے گناہ کیے زمین بھر گئے, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہیں کہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں, ایسا مٹا دیتے ہیں کہ اپنے بندے کو شرمندہ بھی نہیں ہونے دیتے. دیکھیے دنیا کے اندر بعض اوقات باعزت بری بھی ہو جاتا ہے, لیکن ریکارڈ سے باہر نہیں نکلتی, ریکارڈ پھر بھی ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے خلاف مقدمہ ہوا تھا در, اور پھر اس کا باقاعدہ مقدمہ چلا, لیکن اگرچہ اس کو باعزت بری کر دیا گیا, لیکن ریکارڈ ضرور ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ ریکارڈ بھی نہیں رکھتے. جو فرشتے ہیں ریکارڈ رکھنے والے, ان کے ذہنوں سے حافظے سے مٹا دیتے ہیں کہ میرے بندے کو شرمندہ نہ کریں, حافظے سے مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے. یہ اللہ تعالیٰ ایسے کریم. دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی ریٹائرڈ ہوتا ہے تو جتنی تنخواہ تھی اس سے آدھی یا پاؤ ملتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جوانی میں تم جو عمل کر رہے تھے بڑھاپے کی وجہ سے اگر اب نہیں کر سکے, ہم تمہیں پورا عمل لکھیں گے, کیونکہ یہ بڑھاپا ہم نے بھیجا ہے. ہمارے بھائی شفیع جیسے بڑھاپا آ گیا ہے تو کوئی فکر نہ کرے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جوانی والے عمل دیں گے جو جوانی میں کرتے تھے. اللہ نے اگر آج جوانی دی ہوئی ہے تو اس جوانی کو کارآمد بنائیے. کارآمد بنانے کا طریقہ یہی ہے, کارآمد بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے, فراموش نہ کرے, اور اللہ نے جو طاقت دی ہے حسب استطاعت, حسب قدرت, پیچھے نہ ہٹے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتق اللہ مستطعتم, اللہ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو. اصل میں پہلے جو آیت نازل ہوئی تھی وہ یہ تھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام پر بڑی بھاری ہوئی, اس لیے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے جیسے ہمیں ڈرنا چاہیے, ویسے تو ہم نہیں ڈرتے. تو پھر اللہ نے وہ آیت نازل فرمایا فتق اللہ مستطعتم, اپنی استطاعت کے مطابق, قدرت کے مطابق جو تم کر سکتے ہو وہ کام کرو, اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم میں استطاعت ہے. تو استطاعت پر معاملہ جب آ گیا تو معاملہ آسان ہو گیا. حسب استطاعت آدمی عمل کرے, جتنی اللہ نے قدرت دی ہے. اب ایک آدمی کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھ لے, قدرت یہی ہے. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھ لے, اشاروں سے پڑھ لے. اپنی قدرت کے مطابق تم وہ کام کرو جو تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور آپ کو ثواب پورا ملے گا. اس لیے کہ بیماری, یہ بڑھاپا, جو بھیجا اللہ نے بھیجا. ایک بندہ جو جوانی میں 8 رکعتیں تہجد پڑھتا تھا, 3 رکعتیں وتر اس کے بعد پڑھتا تھا, یعنی 11 رکعتیں پڑھ رہا تھا, اور اب ایسا بڑھاپا آ گیا اور ایسی ضعیفی آ گئی کہ 2 رکعت مشکل سے ہوتی ہیں. پہلے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا, اب بیٹھ کے بھی نہیں پڑھی جاتی, اشاروں سے پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ثواب پورا دیں گے, بشرطے کہ وہ جوانی میں یہ عمل کرتا رہا. تو اگر اچھے اعمال ہم اپنے جوانی میں کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ بڑھاپے میں پھر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے بعد میں فرمایا کہ بعض نے فرمایا کہ بڑھاپے میں امیدیں اللہ سے زیادہ باندھنی چاہیے، جوانی میں کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ جوانی میں ابھی بظاہر یہ کہ عمر باقی ہے کافی، لیکن بڑھاپے کے اندر چونکہ کمزوری بھی آ جاتی ہے، ذوق بھی آ جاتا ہے، بیماریاں بھی ہیں، دیگر بہت ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس تو کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن بڑھاپے میں رحمت کی طرف اور امید اللہ سے رحمت کی زیادہ ہونی چاہیے، جوانی میں معاملہ اس کے برعکس ہے کہ امید بھی رکھے لیکن ساتھ میں عمل کرتا رہے، راجی بات ہے بڑھاپے میں جو آدمی عمل کم کرے گا تو رحمت کی امید پھر بھی رکھے گا، یا اللہ میں اب نہیں کر سکتا مجبور ہوں، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں مسجد میں نہیں آ پاتا، تو یقیناً وہ نان ہے بیچاروں کا عذر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ عذر کی وجہ سے نہیں آ رہا، کئی لوگ ہیں بےچارے جمعے آتے ہیں جو پانچ وقت آیا کرتے تھے اور جب ملتے ہیں آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ مسجد میں نہیں آ پاتے، میں نے کہ جو حسرت ہے نا آپ کو نہ آنے کی، یہ بعض اوقات بہت سے آنے والوں سے بڑھ کر، بہت سے ایسے لوگ جو آتے ہیں انہیں اس پر وہ اجر و ثواب نہیں ملتا جو آپ کو نہ آنے پر حسرت ہونے پر ملتا ہے، تو یہ حسرت نایاب اور جو خون آرزو ہے یہ بڑی چیز ہے، آدمی کو اس کی طلب کرتے رہنے چاہیے، کسی نے کہا کہ کیا کہا کہ آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا نا کہ آدمی بس امید باندھ کے بیٹھ جائے اب سمجھے کہ خود بخود سب کچھ ہو جائے گا، آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے، شرط ہے خون آرزو ہونا، آرزوؤں کا خون ہو یہ شرط ہے، آرزوئیں پامال ہوں تب جا کے اللہ رب العزت حاصل ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو پانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، خون آرزو تو اپنی جگہ پر ہے، اگر آدمی اخلاص کے ساتھ سارے معاملات کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت رہے، کام جو چاہے کیجیے، کسی نے کہا دل بیارو دس بکار، دل جو ہے وہ یاد کی طرف لگا رہے، ہاتھ کاموں میں لگے رہے، کوئی منع تو نہیں کرتا، ہاتھ سے ایک آدمی پڑیا باندھ رہا ہے لیکن دل میں اللہ کا خیال ہے، سودا بیچ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ میں بےمانی نہ کروں، بددیانتی نہ کروں، ایمانداری کے ساتھ سودا بیچوں، یا کوئی ملازمت کر رہا ہے تو اپنے وقت کو میں صحیح خرچ کروں، اگر دل میں یہ جو ہے وہ ڈر اور خوف ہے، اللہ کی طرف لگن ہے، یہی لو ہے اصل چیز، اللہ سے لو لگانا، تو بہرحال میرے عزیز و اصل میں ہمیں جس بات کی رہنمائی کی گئی ہے وہ یہ کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جائے، کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا کام کرتے رہو، اپنے حصے کا کام کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا جو حصے کا کام ہے اللہ تعالیٰ پورا کرے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایسے بھی بخش سکتے تھے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ نمازیں پڑھو روزے رکھو، وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو جس کو چاہتا ویسے جنت میں بھیج دیتا، جس کو چاہتا بغیر جو ہے اس کے بھی جو جہاں چاہے بھیج دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے اوپر متعین کی ہیں، مقرر کی ہیں کہ ہم دنیا میں بھیج رہے ہیں، کیوں بھیج رہے ہیں، تبارک الذی بیدہ الخلق وهو على کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایہم احسن عملا، اس لیے ہمیں دنیا بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ احسن عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، کثرت عمل نہیں فرمایا بلکہ فرمایا احسن عمل، یعنی بہتر سے بہتر عمل کون پیش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر تھوڑا عمل بھی ہو لیکن اچھا ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، صحیح نیت کے ساتھ ہو تو اللہ کے ہاں وہ کافی، ایک جگہ فرمایا کہ میرے بندو اگر تم میرے تھوڑے پر راضی ہو جاؤ، یعنی بعض لوگوں کو رزق کم ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نصیب میں کم لکھا ہوتا ہے، لیکن فرمایا اگر تم تھوڑے پر راضی ہو جاؤ گے تو میں تمہارے تھوڑے عمل کو بھی قبول کر دوں گا، یعنی جو میں رزق دے رہا ہوں تمہیں، اگر تم تھوڑے پر راضی ہو گئے اور یہ تم نے کہا کہ الحمدللہ اللہ نے جو عطا فرمایا اللہ تیرا شکر احسان ہے، ہم اس کے بھی لائق نہیں تھے، جب آدمی اس پر کرے گا توجہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ میں دوسرا آدمی ایک لاکھ روپے لے رہا ہے، مجھے 10,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے، اب 10,000 میں بےچارا پریشانی کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہرحال زندگی گاڑی چل رہی ہے، فرمایا اگر تم تھوڑے پر راضی ہو جاؤ گے تو میں تمہارا تھوڑا عمل بھی قبول کر لوں گا تم سے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے تھوڑے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کے، لیکن بہرحال ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، اگر ہم اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے اور پھر امیدیں رکھیں تو امید رکھنی تو چاہیے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم کریں کچھ نہیں اور سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی سے کچھ کر دیں، اپنے حصے کا کام ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے، دوسری بات اس کو خوب سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے رکھے ہوئے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، حضرت مولانا مشکی اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دو فرشتے ہیں اس میں ایک امیر ہے دوسرا مامور. اور یہ فرمایا کہ جب سفر میں بھی جائے دو آدمی بھی ہوں تو ان میں سے ایک امیر ایک دوسرے کو امیر بنا لے ایک مامور بن جائے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو فرشتے ہمارے ساتھ رکھے ہیں ان میں بھی ایک امیر ہے ایک مامور. اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو جو امیر سے آئے تو فوراً لکھ لیتے ہیں اس کو, ارادہ بھی کرتا ہے تو لکھ لیتے ہیں. لیکن اگر جو مامور ہے اس امیر سے پوچھ کے لکھنے پر مامور ہے تو جب وہ گناہ کا کام ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے شخص میں گناہ کے لکھ لوں ہم من رک جاؤ ٹھہر جا, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. اگر توبہ کر لے گا تو اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. پھر جب آدمی نہیں کرتا تو پھر پوچھتا اب لکھ لوں, کبھی اور رک جاؤ تھوڑا سا, ہو سکتا ہے اس کو خیال آ جائے. پھر تیسری مرتبہ جب پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں تو کہتا ہے کہ ہاں اب لکھ لو, اس لیے کہ اب ظاہر امید نظر نہیں آتی توبہ کرنے. اس لیے اس پر بھی آدمی سوچے, خدا نہ کرے کوئی برا کام ہو جائے گناہ کا کام ہو جائے, فوراً توبہ کیجیے اس گناہ کے کام سے اور اللہ کی طرف رجوع کیجیے تاکہ وہ گناہ لکھنے کی نوبت ہی نہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کریم, اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد لکھا بھی جا چکا سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اللہ اس کو بھی مٹا دے اور فرشتوں کے حافظوں سے بھی اس کو مٹا دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس کریم شان کریمی کی قدر کیجیے اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے ان رہنما اصولوں کے تحت اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں ہم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ وَلَكَ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا وَنَتُوبُ إِلَيْكَ لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله رحم فرما دیجیے, کرم فرما دیجیے, خیر و عافیت کے معاملے فرمائیے. اے اللہ شرمندہ نہ فرمائیے دنیا میں اور آخرت میں, اللہ کسی کے سامنے شرمندہ نہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی دامن رحمت میں چھپا لیجیے, ستاری کی چادر میں چھپا لیجیے, اے اللہ غفاری کے پردہ میں چھپا لیجیے, ہماری بخشش فرما دیجیے, ہم پر رحم فرما دیجیے, اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے, ہمیں اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما, دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرما, آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرما. اے اللہ رحم فرما دیجیے, کرم فرما دیجیے, عافیت اور خیر کے معاملے فرمائیے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے, ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتے داروں میں دوست احباب میں اور جن لوگوں نے کہا ہے ہم سے اے اللہ اور نہیں بھی کہا تب بھی اپنے فضل خاص سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ بیماریاں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم ٹریس بھی نہیں کر سکتے, ہمارے علم میں آتی ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا. اے اللہ ایسی تمام بیماریاں جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتی, جو اے اللہ ہمارے علم میں ہیں یا نہیں ہیں, اے اللہ ان ڈاکٹروں کی سمجھ میں بھی آتی ہیں یا نہیں آتی، آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما دیجیے، شفا عطا فرما دیجیے، صحت کلی عطا فرما دیجیے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أولادنا وأزواجنا وأحبابنا من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله ارحم فرما دے، كرم فرما دے، خير معاملے فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں یا عافیت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ جسمانی آزار سے محفوظ فرما دیجیے، اے اللہ جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے بچا دیجیے، اے اللہ جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے بچا دیجیے، اعضاء کی سلامتی عطا فرمائیے. اے اللہ اعضاء کی سلامتی عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے ایکسیڈنٹ سے صدم سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے جسم کی حفاظت فرما، جان کی اللہ روحانی اور جسمانی صحتوں سے مزین فرما. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ہم سب کی مغفرت فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.